بسم الله الرحمن الرحیم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ غالبہ میں جو بات ہم دیکھ رہے ہیں، نباتات کی بحث شروع کی اور پھر حیوانات کی بات کی اور آج انسانوں کے متعلق کچھ بات انہوں نے جو کی ہے وہ پیش نظر ہے. یہ جو انہوں نے بتایا کہ نباتات، جڑی بوٹیاں، ان میں اثرات ہوتے ہیں، تو یہ اثرات ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. جڑی بوٹیاں ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات انسانی صحت پر مرتب ہوتے ہیں. مثلا کوئی پھل ایسا ہے جس میں مٹھاس زیادہ ہے تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ شوگر والا مریض انہیں نہ کھائے، اور کبھی انسانی جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں رس ہوتا ہے، جیسے مالٹے اور سنترے. اسی طرح شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک بات کے ارشاد فرمائی تھی کہ نباتات کے علاوہ جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان پتھروں میں بھی اثرات ہوتے ہیں. اور سفر سے پہلے خیال تھا کہ اس مقام کو بیان کیا جاتا، مگر متعلقہ چیزیں دیکھنے کا موقع نہیں ہوا تھا. یہ جو ان کا جملہ یہاں آیا ہے کہ یاقوت اگر استعمال کیا جائے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان بہادر ہو جاتا ہے. اب یہ جو یاقوت کی تاثیر ہے بہادر ہونے میں، یہ اس لیے ہمارے دور میں اس بات کو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ علم جو مجموعی اعتبار سے تھا اب نہیں رہا. وغیرہ پرانے وقتوں میں جو آدمی درس نظامی پڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے طب بھی پڑھاتے تھے. جب طب پڑھاتے تھے تو خواص پر بحث ہوتی تھی کہ کس چیز کی کیا خصوصیت ہے، کس جڑی بوٹی کی کیا خصوصیت ہے، سونے کی کیا خصوصیت ہے، چاندی کی کیا خصوصیت ہے، موتی اس کو کس طرح پیس کے اس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کی دوا کس کام آتی ہے، کون سا پتھر ایسا ہے جسے بادشاہ کئی مرتبہ جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ وہ پتھر کی ایسی قسم تھی کہ اسے نکل لینے سے انسان مر جاتا تھا، اور جب اسے خطرہ ہوتا تھا کہ اپنے دشمن کی گرفت میں آ جاؤں گا اور یہ مجھے ذلیل کر سکتے ہیں، تو اس ذلت کی موت سے بچنے کے لیے وہ پتھر نکل لیتا تھا، مر جاتا تھا. لیکن جتنا جتنے یہ علوم کم ہوتے گئے اور خاص طور پہ حکمت کا علم جب مشرق سے اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور بہت حد تک اٹھ چکا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے ان پتھروں کی اور ان دھاتوں کی تاثیر سے ہی انکار کر دیا، اور انہوں نے نہیں جانا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. حالانکہ خواتین جو زیورات پہنتی تھیں یا پہنتی ہیں، ان دھاتوں کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں. کانچ کی چوڑیاں پہننا عورتیں ہمیشہ پہنتی ہیں، اب بھی پہنتی ہیں. اس کی بجائے اگر وہ سونے کی چوڑیاں پہنیں اور چاندی کی فرض کیجیے چوڑیاں پہنیں، تو اس کا اثر اور مرتب ہوگا اور اگر لوہے کی چوڑیاں پہنے تو اس کا اثر اور مرتب ہوگا. وہ جو جامع شخصیات ہوا کرتی تھیں کہ کتاب و سنت کو پڑھا ہوتا تھا اور حکمت کو بھی, تو وہ بتا دیتی تھیں کہ یہ چیز کتاب و سنت کے موافق ہے اور یہ چیز کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور پھر اس کے بعد وہ حکمت اور حکیم کہتا تھا کہ آپ اسے اس نیت سے پہنیں کہ یہ چیز آپ کے لیے علاج کے طور پر ہے, تو علاج کے طور پر پہننا وہ اس کو فقہا جائز بھی قرار دیتے تھے اور لوگ ان چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے. تو جب وہ علم اٹھا تو اپنے خواص سمیت اٹھ گیا. نتیجہ یہ کہ لوگوں نے اس بات کو سرے سے جاننے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ پتھروں کے اور دھاتوں کے خواص بھی انسانوں پر اثر کرتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں لوگ ورق لگایا کرتے تھے, سونے کے ورق تھے, چاندی کے ورق تھے. اب سونا اور چاندی دھات ہی تو ہے, وہ ورق اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ کوئی خوبصورتی تھی. آپ کسی سے جا کے پوچھیں شاید کوئی بتا سکے. وہ ورق جو تھے انسانوں کی تقویت کے لیے استعمال ہوتے تھے کہ سونے کا ورق ہے اور اس کے یہ یہ فوائد ہیں, اور چاندی کا ورق ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں. اسی طرح عورتوں کی جو زیورات تھے, جو دھاتیں تھیں, ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو مستقل لگا دی جاتی ہیں, جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو کچھ دھاتیں ایسی ہیں جو مستقل ان کے جسم پہ رہتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جنہیں پرو دیا جاتا ہے, جیسے ناک میں, جیسے کان میں لونگ ڈال دیتے ہیں, نت ہوتی ہے وہ ڈالنی ہوتی ہے. تو اس میں بھی پھر آگے ایک تقسیم اور ہو جاتی تھی کہ پتھر لوگ جو استعمال کرتے تھے ان پتھروں کے اپنے خواص تھے. اور عقلن اگر اسے سمجھنا چاہے کوئی آدمی, بہت معمولی سی بات ہے, فوراً آدمی کی سمجھ میں آتی ہے, عقل میں آتی ہے. آپ دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی آپ مالش کریں, اور مالش کرتا ہے آدمی, اور مالش کرتے ہی وہ دوا جب مسام کے ذریعے کے اندر پہنچتی ہے طبیعت بگڑنے لگتی ہے یا بننے لگتی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ بچہ کوئی چیز, وہ دوائی, وہ آئنٹمنٹ, وہ جو آئنٹمنٹ ہے اسے اگر مل لے گا تو عین ممکن ہے کہ آبلہ پڑ جائے, عین ممکن ہے کہ جگہ سرخ ہو جائے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کریم تھی اس نے مل لی. ڈاکٹر خود دیتے ہیں کریم, کہتے ہیں جی یہ آپ مل لیں اور یہ آپ کی باڈی ابزارب کر لے گی اور نتیجہ اس کا یہ کہ آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. بس بالکل اسی طرح یہ جو پتھر ہوتے ہیں انسانی جسم سے جب لگتے ہیں تو ان کے اثرات ہیں جو ابزارب کرتی ہے انسان کی باڈی, اور اس کے ذریعے اس انسان پر پھر وہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چونکہ خود بہت جامع انسان تھے, پھر انہوں نے پڑھی تھی فلسفہ, انہوں نے پڑھا تھا کتاب و سنت میں, تو خیر ان کی امامت اپنے دور میں بھی رہی اور اب تک بھی لوگ ان کی تصنیفات اور ان کی چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جملہ ہے تو انہوں نے لکھے, انہوں نے کہا کہ خواص میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو دوسری جگہ نہیں پائی جاتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر یاقوت اپنے پاس رکھے گا تو یاقوت سے اس میں بہادری کی استعداد پیدا ہو جائے گی, اور حلیلہ اگر اس انسان کے پاس ہوگا تو اس کا پیٹ نرم رہے گا. یہ دونوں خواص انہوں نے ایسے لکھے جس کا خالصتاً تعلق طب سے بنتا ہے اور کسی علم سے نہیں. اور اگر طب کو ابتدائی طور پہ بھی نہ پڑھا ہوا ہو تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. آدمی جب نہیں سمجھ سکے گا تو لا محالہ وہ اسے علم نجوم کی طرف لے جائے گا کہ علم نجوم میں یہ چیزیں ہیں, حالانکہ اصل میں طب ہے اور نجوم کے علم میں وہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ انہوں نے دیکھا اگر کسی انسان کا ستارہ شمس ہے, سورج ہے, تو سورج کے ساتھ کس زیور, کس دھات کو مناسبت ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کے ساتھ سورج کے ساتھ سونے کو مناسبت ہے,
اس انسان کا وہ کہا جائے کہ سونا پہن لے. انہوں نے کہا اس انسان کے ستارہ قمر ہے, لہذا چاند کو چاندی سے مناسبت ہے, لہذا اس انسان کو قمر پہننے کا حکم دیا جائے. تو نجوم والوں نے طب والوں سے یہ چیز لے لی. حالانکہ اگر آدمی نجوم میں نہ بھی جائے اور صرف طبی طور پر دیکھے تو ان چیزوں پر مسلمانوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. مثلاً یہ آپ کے سامنے کتاب ہے نخب الزخائر فی احوال الجواہر, یہ تالیف ہے محمد بن ابراہیم بن قائد الانصاری سنجاری. ابن اکفانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور 749 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ نسخہ جو ہمارے پاس ہے یہ نسخہ بہت قدیم ہے اور مصر میں جو بڑے بڑے حکمران تھے ان کے خزانوں میں تھا, اور پھر یہ نسخہ وہاں سے بغداد آیا اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ریسرچ کی گئی اور اس کی تحقیق ہوئی. 1939 میں یہ نسخہ چھپا. اب انہوں نے اس نسخے میں ان پتھروں کے خواص بیان کیے. مثلا یشب ایک پتھر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یشب جو ہے یہ کہاں ہوتا ہے, کہاں پایا جاتا ہے. اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اسے یشم بھی کہتے ہیں. یہ ایک مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں, یشب اور یشم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, اور ترکی کے جو حصے ہیں ان میں پایا جاتا ہے, پتن کا جو علاقہ ہے اس میں آپ کے پتھر مل جائے گا. پھر انہوں نے اس کے رنگوں پر بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح وہ افضل بھی ہوتا ہے یعنی بہتر ہوتا ہے, اور کہاں سے کس کس وادی سے, کاش ایک وادی ہے وہاں سے دیا جاتا ہے, پھر اس سے کیا چیزیں اور نکلتی ہیں, پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چین اور ترک کے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اور ان کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کھانسی لگ جائے تو یہ پتھر کا استعمال اس انسان کی کھانسی کو روک دیتا ہے, اور اسی طرح اگر اس پتھر کو میوے پر باندھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ پیٹ کی آنتوں سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے بہت سے پتھروں کا یہاں ذکر کیا ہے, زہرہ کا پتھر کا ذکر کیا ہے, عقیق کا ذکر کیا ہے, لال کا ذکر کیا ہے, اور اسی طرح لاجوردی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ ساری کتابیں جو مسلمانوں نے لکھی ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہوتی چیزیں اور یہ لوگ لکھتے چلے جاتے, وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے والے تھے. اس سے ایک مضمون, یا آپ اس میں کچھ پتھروں کے خواص پڑھنا چاہیں اگر, تو یہ لکھا گیا ہے تھا. اس کا خلاصہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بچوں کو جب بیماری ہو جاتی ہے اور مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں تو پرانے زمانے میں حکیم کہتے تھے کہ ایک چیز ملتی ہے عود, عود کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, عود سلیم, اس کا قلعہ ایک خاص طرح سے بنا کے گردن میں اگر لٹکا دیا جائے تو بچے سے مرگی کے دورے ختم ہو جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ رکتے چلے جاتے ہیں. یہ ارکان کا مرض ہے. ارکان کے مرض کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بس کھپرا یہ بھی ایک چیز ہے, اس کی جڑ لے کے اس کا ہار بنا کر اگر مریض گلے میں ڈال دیا جائے تو جرکان کی وجہ سے چہرے میں جو زردی آ جاتی ہے یہ زردی اس چیز کو دور کر دیتی ہے. اب یہ سیدھی سادھی عقل میں آنے والی باتیں ہیں, وہ بالکل ایسی ہے جیسے نباتات کو آپ لیں, باریک ذرے بنا دیں, سفوف اس کا بنا دیں, اس سفوف کو آپ اس کی جلد پہ لگا دیں, تو یہ خارج کا استعمال ہے اور خارجی استعمال میں اسی لیے اسپرٹ لگائی جاتی ہے, ٹنکچر لگاتے ہیں, الکوہل وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے, تو یہ ٹنکچر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جلدی ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر سے اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں. اور جس طرح عورتیں ہیں, اب خواتین کو جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تم اس طرح کرو کہ گلو بند جو ہے یہ سونے کا باندھے رکھو. اب گلو بند سونے کا جو ہے وہ زوف کے زائل کرنے میں حکما نے لکھا ہے مدد دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سونے کا یہ گلو بند ہمیشہ باندھ کے رکھے اور وہ اس کی گردن میں ایسے پڑا رہے کہ جہاں پر رگیں ہیں, یہ جہاں پر محسوس ہوتی ہے نبض, یہ بار بار ٹکراتی رہے اس سے, تو اس کے جسم میں جو زوف ہے وہ دور ہو جائے گا اور یہ سونا یہ اس کے اثرات اور ذرات مرتب ہوں گے. اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو عطر لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے, جو صحیح معنی میں لوگ جانتے ہیں جن کو عطر کا اور چیزوں کا شوق ہوتا ہے, آپ کبھی ان سے عطر کا کہیں تو وہ ہمیشہ عطر کو یہاں پر لگائیں, ہتھیلی سے اس سے کلائی سے کپڑا ہٹا کے وہ یہاں پر لگاتے ہیں عطر کو. اس لیے کہ یہاں نبض ہے نا, یہ سٹیمولیٹ کرتی ہے, یہ بار 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 تڑپتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے خوشبو پھیلتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں لگا, ورنہ لوگ ایسے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, یہ ہاتھ اس لیے آگے کر دیتے ہیں کہ یہ خوشبو ظاہر میں ہے, لوگوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہاتھ کی اندر کی طرف ہتھیلی یہ کھانے میں بھی استعمال سکتی ہے, پینے میں بھی استعمال سکتی ہے. ایک آدمی نے عطر لگایا اور ہتھیلیوں پہ مل لیا بغیر ہاتھ دھوئے, اگر وہ کھانا کھائے گا تو ممکن ہے کبھی کہ اس کا مزاج نازک ہو اور اس کی اسمیل اتنی تیز ہو کہ کھانے کی وجہ سے کہہ شروع ہو جائے, کہ ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس لیے اسے جہاں لگایا کرتے ہیں پچھلی طرف کو ہاتھ کی ہتھیلی کی بجائے پشت پہ, تاکہ وہ پھیلے. لیکن اس کا اصل عطر کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کے ایسے حصے پہ لگائے جائیں جہاں پر سٹیمولیشن ہو, جہاں پر پھڑکنا ہو. جب وہ رگ پھڑکتی ہے تو اس سے آہستہ آہستہ وہ عطر گویا کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں قدرتی طور پر ضعیف ہوتی ہیں, کمزور دل کی ہوتی ہیں, تو اگر وہ سونے کا گلو بند باندھے رکھے تو وہ آہستہ آہستہ سونے کے ساتھ جب ٹکراتی رہتی ہے گلے کی یہ رگیں تو اس کے دل میں قوت آتی رہتی ہے. یہ زیورات کا استعمال عورتوں کے لیے ایسے ہی نہیں تھا, بلکہ جب تک یہ جدید سائنس کی تحقیقات جس کو بڑا فخر سے لوگ کہتے ہیں جب یہ نہیں تھی تو پچھلے زمانے میں بھی لوگوں نے تحقیقات کی اور انہوں نے کئی کئی ہزار سال کی تحقیقات کے نچوڑ نکال کے رکھے کہ یہ چیز ہے. اسی طرح سونے اور چاندی کی سلائیاں استعمال کرنے کو وہ کہتے تھے کہ سونے کی سلائی استعمال کی جائے, چاندی کی سلائی استعمال کی جائے, کہتے تھے اچھے سے اچھا سرما وہ کام نہیں کرتا جو چاندی یا سونے کی سلائی کام کرتی ہے, کہ بالکل بغیر کسی بات کے اس سلائی کو لے کے آنکھوں میں پھیر لیا جائے سونے سے پہلے رات کو یا صبح آنکھوں میں پھیر لیا جائے تو وہ سونے اور چاندی کے جو ذرات ہیں یہ بینائی کو برقرار رکھتے ہیں. جو کہتے تھے کسی سرمے کی ضرورت نہیں, حکیم لوگ ایسے کرتے ہیں اور حکیم ایسے ایسے بھی تھے جن کی عمریں 80-90 سال ہو گئیں اور اس کی وجہ سے انہیں کبھی شکایت پیش نہیں آئی کہ آنکھوں سے میں نظر کمزور ہو گئی ہے. بچوں کو دست کی شکایت ہو جاتی ہے, حکیم دوائیاں بھی دیتے ہیں اور پچھلے زمانوں میں اب ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لوہے کا تار بچے کے گلے میں ڈال دو, اس کا اثر پڑے گا اور پیٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اسی لیے کشتہ فولاد بھی دیتے تھے کہ کشتہ فولاد کو کھلانا یا لوہے کا تار ڈال دینا یہ سب طاقت اس کے پہننے سے ہو جاتی ہے, کہ آدمی بچہ جب ایسی طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے تو شکایات اور تکالیف رفع ہو جاتی ہیں. اسی لیے جو بچے آپ نے بعض دیکھے ہوں گے کہ وہ دانتوں کو کاٹتے ہیں, دانتوں کو بجاتے ہیں, کاٹتے بھی نہیں بجاتے ہیں, اور کٹکھٹانے کی جو شکایت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے بچے کے بازو پر لوہے کا ایک کوئی تار باندھ دیا جائے, بس اس سے یہ شکایت دور ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں لوہے کے اثرات اس بچے میں آنا شروع ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ چیز شروع ہو جائے گی. آپ ان ترین کتابوں میں دیکھیں دہنا فرنگ, یہ ایک پتھر کا نام انہوں نے لکھا اور کہتے ہیں دہنا فرنگ جو ہے یہ پتھر ایسا ہے کہ اس کی انگوٹھی پاؤں میں پہنا دینی چاہیے تو گردے کی جو پتھری ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض طبا نے اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہے, حیرت ہوئی اب یہ تجربے کون کرے اور اتنے قیمتی پتھر کون خریدے, مگر کسی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو, گورنمنٹ کے پاس تو ہوتا ہے, یہ جو طب کو زندہ اور جدید طب کرنے کی کرتے ہیں وہ اس پہ تجربے کریں پھر پتہ چلے اور اس چیزوں کو لکھیں. لیکن پرانے حکمان لکھا ہے کہ دہنا فرنگ ایسا پتھر ہے کہ اگر اس کی انگوٹھی پاؤں میں پہنا دی جائے اس انگلی میں تو کہتے ہیں کہ مزید پتھری پیدا ہونے ہی گردے میں بند ہو جاتی. حالانکہ اب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی پتھری تو پیدا ہوگی, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں آپریشن تک کی بھی تو نوبت آتی ہے, یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں بالکل ریزہ ریزہ ہو کر چلی جاتی ہے. مقناطیس ہے اب مقناطیس کہنے کو کیا ہے اس میں مختلف شعائیں ہیں جو گزر رہی ہیں یہ کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ اس میں بنتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت میں دقت ہو تو مقناطیس کا ٹکڑا خاتون کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جن اثرات سے بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر دل کی بیماری میں تعلیق ہو جائے تعلیق کا مطلب ہے کہ لٹکا لیا جائے سونے کا کوئی زیور بنا کے مرد عورت کو ہی لٹکا لے اب لوگ کہیں گے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے پہننا بالکل ٹھیک ہے تو لوہا بھی تو جائز نہیں ہے لیکن حکما کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ یہ زینت کے طور پہ نہیں پہن رہا بلکہ اپنے علاج کے طور پر پہن رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو علاج کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو پھر اس انسان میں یہ چیز نہیں رہتی یعنی قلب کے امراض کو سونا دفع کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اسی لیے انہوں نے مغرب میں جنرل ایک رسالہ نکلتا تھا اسے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ملیریا جو ہے چاندی کے جو چھلے ہیں ملیریا کو کم کر دیتے ہیں ملیریا میں جلدی افاقہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ چھلے پہنائے گئے چاندی کے ملیریا کی صورت میں اور جب ٹھیک ہو گیا تو ان کو تولا گیا انتہائی باریک آلات سے تو ان چاندی کے چھلوں کا وزن کم ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ انسانی جسم نے ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لیا تھا تو جو دھاتے ہیں یہ پہنتے ہیں اور جو پیروتے ہیں یہ کان میں ناک میں عورتیں زیورات ڈالتی ہیں تو ان سب کا اثر مرتب ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ یاقوت جو ہے انسان کے دل میں بہادری پیدا کرتا ہے تو اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکما لکھتے ہیں کہ یاقوت انسان کے خون کو پتلا کر دیتا ہے اور کہتے ہیں دوران خون تیز ہو جاتا ہے یعنی مطلب یہ کہ خون رکتا نہیں جب دوران خون ٹھیک رہے گا گاڑا پن خون میں پیدا نہیں ہوگا تو آگے ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ اس سے دل کتنا اچھا ہوگا اور دل کے پروسیس کیا ہوگا یہ جو کورونری تھرومبوسس ہے جس سے عام طور پہ اب وہ کہتے ہیں کہ شریان میں پیدا ہو گئی ہے کوئی چیز اور رک گئی ہے یہ چیزیں اس کے لیے بھی وہ لکھتے ہیں کہ یاقوت جو ہے اس کا علاج ہے کہ اگر خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جائے اور جس اور بدن میں دل میں خون میں رکاوٹ آنے لگے تو یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے یہ مرض آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ زبردست جیسے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں زبردست جو ہے وہ اگر آپ میدے پہ رکھ دیں تو انسان کے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہے پارا پارا قائم نہیں ہوتا اور اگر پارا قائم ہو جائے تو پھر سونے اور چاندی تک کے مرکبات لوگ کہتے ہیں بنتے ہیں وہ کہتے ہیں پارے کی گولی جو ہے اگر کوئی انسان کمر پہ مستقل باندھنا شروع کرتے کس طریقے سے تو پارے کی وجہ سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح تاثیرات اور بھی ہیں فیروزہ ہے یہ فیروزہ جو پتھر ہے جس انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا تھا حکما اسے کہتے تھے کہ فیروزہ پہنا کرو تاکہ تمہیں خوف نہ ہو ایرانی اب تک فیروزے کو جو استعمال کرتے ہیں اور یہ شیعہ جو ہیں حضرات ان میں فیروزے کی بڑی قدر و قیمت ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فیروزے کا تعلق سیدنا عمر رضی اللہ سے وہ ہے یا نہیں ہے اس کی تو تحقیق الگ ہے لیکن فیروزے کے پہننے کو حکما نے لکھا ہے کہ اس سے انسان میں خوف کی کمی ہو جاتی ہے جرت بڑھ جاتی ہے اور انسان جو بھی جرت کی وجہ سے کرتا ہے اسی طرح لال ہے یہ لال جو ہے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا جن لوگوں کو بڑے پریشان کن خواب آتے ہیں حکما کہتے تھے لال کی انگوٹھی پہن کے سویا کرو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں طبی طور پہ تو یہ سب چیزیں جو ایسی ہیں جو طب ہے بعض لوگوں کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور دل بیٹھنے لگتا ہے پرانے حکما کہتے تھے کہ عقیق کی انگوٹھی استعمال کرو اس سے تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ فرق پڑے گا اور ٹھیک ہو جاؤ گے یہ سب کی سب باتیں اس اعتبار سے ہیں کہ یہ طب کے اعتبار سے علم نجوم نہیں اگرچہ پرانے زمانوں میں علم نجوم باقاعدہ پڑھاتے تھے بتاتے تھے تو بتا دیتے نو کیا چیز ہوتی ہے انواع کیا چیز ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس نے کہا کہ نو اور یہ بارش کے متعلق اس انسان نے کفر کیا وہ پوری حدیث ہے اسی لیے آثار میں یہ آتا ہے صاحب تاج العروج نے بھی اور شاید لسان العرب والے نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نماز استسقاء کی پڑھائی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیچھے سے بولے اور انہوں نے کہا کہ فلاں ستارہ ثریا جو ہے تو ثریا ستارہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اب اس سے دونوں نے استدلال کیا ہے. علم نجوم والے کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو جانتے تھے کہ ستاروں کی حرکات سے انسانوں پہ اور معاشرے اور مزاج اور موسموں پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور محدثین اور یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹائم کی پیمائش کا ایک طریقہ تھا کہ ٹائم کتنا ہے, مثلا چاند کتنے دن ہوتا ہے, رات کتنے پہر گزر گئی, سورج ڈھل گیا یا نہیں ڈھل گیا, سورج کتنا چلا ہے, زوال ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اسی طرح ثریا ستارہ جو ہے وہ کس حد تک پہنچا ہے. تو عرب چونکہ راتوں کو دیکھتے تھے ستاروں کو اور مرتب کرتے تھے اوقات کو, تو وہ کہتے ہیں تو وقت کی وجہ سے پوچھ رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ثریا ستارہ چلا یا نہیں چلا. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو اس علم میں شغف حاصل تھا, اس لیے وہ جانتے تھے کہ فلاں وقت جب آئے گا تو اس وقت بارش ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی 15 جون کے بعد دیکھیں نا برسات شروع ہوتی ہے. اب ہندوؤں کے جو مہینے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ آئے گا تو یہ چیز شروع ہو جائے گی. خود سارے ہی کہتے ہیں کہ جی مارچ اپریل میں, اب مارچ کی 20 کو, اب مارچ کی 15 کو, فلاں تاریخ کو, 20 سے 21 تاریخ کو دیکھو گے پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے, بہار کا موسم شروع ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو تھیں ان کا تعلق جو تھا وہ طب سے, تاریخ سے, علم اوقات سے, نجوم سے, ان سب سے بنتا تھا. وہ لوگ پڑھاتے تھے. اب پڑھانا پڑھنا تو درکنار رہا. اس ایک فکرے کی تشریح نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیوں لکھا ہے کہ یاقوت اپنے پاس رکھنے سے انسان بہادر ہوتا ہے اور اس کو حلیلہ جو ہے اس کو رکھنے سے پیٹ نرم ہو جاتا ہے. اب جب تک یہ پیچھے پورا پڑھا ہوا نہ ہو, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فکرے کو آدمی جا کر جوڑ دے گا علم نجوم سے اور وہ غلطی کرے گا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ جو لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان پر یہ اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے جانوروں کو بھی پڑھ لیا ہے اور تم نے درختوں کو, نباتات کو بھی پڑھ لیا ہے, تو اب دیکھو انسانوں کے احوال کیا ہیں. اور اب انہوں نے انسانوں کے حالات کے بات شروع کی ہے. انشاءاللہ اللہ یہ بات کریں.